فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کچھ نیتیں مزید مدنی مذاکرے کے لیے شامل کر لیجئے، ہو سکے تو ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسروں کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1447 نجری کے ذوالحج شریف کی 21ویں رات ہے، اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 21. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نوئی تو سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت شرط ہے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بول لینا یہ زیادہ مناسب. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا، یہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. ہاں، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، چاہے اردو میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. کہنا شرط نہیں ہے، دل میں نیت شرط ہے. اور مناسب ہے کہ نیت اگر نہیں کی تھی تو اب کر لیں، کھانے پینے کا موقع آیا ہے تو ان ثواب کے لیے نیت کرنی ہے. اور نیت کرنے کے بعد کوئی ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار یا جو بھی کھانے کی ترکیب ہے وہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ قریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
People see the luxurious lifestyle of the wealthy, it increases the desire in common individuals to acquire wealth. And when the greed for money grows, one begins to forget the distinction between lawful and unlawful. What is an easy way to protect oneself from this dangerous mindset?
امیروں کی شاہانہ زندگی اور لائف اسٹائل دیکھ کر عام افراد میں مال حاصل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور جب مال کی لالچ بڑھتی ہے تو انسان حلال و حرام بھول جاتا ہے. اس خطرناک سوچ سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کا مطالعہ کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی گزاری اور دنیا کی دولت سے کس طرح دور رہے, اس پر نظر کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات موجود کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو کر میرے پیچھے چلیں, لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا, بلکہ جب بھی کوئی مال آتا تو راتوں رات اس کو رائے خدا میں تقسیم ہو جاتا. روزانہ ایک وقت کھانا کھاتے اور دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دولت کبھی بھی جمع نہیں کی. تو ہمیں آپ مالداروں کو دیکھنا ہے, مالدار کو دیکھنا ہے یا سرکار کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر یہ کہنے کی باتیں ہیں میرے لیے, جب میں کہہ رہا ہوں ہم سن رہے ہیں, باقی مال تو سب کو چاہیے. یعنی کہ ہرس جو ہے نا یہ اتنی جم گئی ہے کہ کشتی پانی میں ہے جب تک محفوظ ہے, پانی کشتی میں آ جائے گا کشتی ڈوب جائے گی. تو کسی کے پاس مال ہے, دولت ہے, جتنا بھی ہے, وہ نقصان نہیں پہنچا رہا, لیکن جس دن یہ مال دل میں آ گیا تب یہ کل ڈوبے گا, اب نقصان دے. تو اب یہ کہ بعض لوگ میں نے کہتے سنے ہیں ہم تو بس اللہ اللہ کرتے ہیں اور دولت مال یہ خالی باتیں کرتے ہیں, تھوڑا نقصان ہو جائے تو نیند کس کی اڑتی ہے. تو خیر کوئی صحیح بھی ہوتا ہوگا جو صحیح بات کرتا ہوگا کہ واقعی اللہ اللہ کرتا ہوگا اور دولت سے بے نیاز ہوتا ہوگا, لیکن دولت خود آ کر دروازے پر دستک دیتی ہوگی کہ آنے دو نہ اندر. بہرحال انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو مال سے محبت کے بجائے مولا سے محبت کی جائے, دنیا سے محبت کے بجائے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے, تو ساری دولت ہمارے قدموں میں ہوگی. باقی تو دنیا جو ہے یہ دنیا کی محبت یہ گناہوں کی جڑ ہے. قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے اللہ پاک کا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. سورہ منافقون آیت نمبر 9 ہم نے سنی. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, اور جو ایسا کرے اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے, مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی, پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے, اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا. یہ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3158. تو یہ مال, یہ دنیا, اس کی محبت, تو مالدار کو دیکھ کر ہرس نہ کی جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سیرت مبارکہ پڑھ کر اس بات کی ہرس کی جائے کہ آقا کے نقش قدم پر کس طرح ہم چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، مال کا کیا کام ہے پیش ذوالجلال. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور آپ کے ساتھ دو دفعہ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو سفر مدینہ میں میں نے اکثر دیکھا کہ آپ کے پاس علماء کرام مختلف ممالک سے آپ کے پاس تشریف لایا کرتے اور آپ ان سے محبت فرماتے ہیں. ان کے ساتھ محبت کرنے سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے، آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم بھی اہل علم کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے رہیں.
میں علماء کرام کی خدمت میں، میرے پاس تو کیا تشریف لائیں گے، میں غریب ہم مطلب یعنی کہ مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں، خاص کر جو وقت زیادہ ہوتا تھا 45 دن کا پیکیج ہوتا تھا اس وقت، یہ کاروان اور یہ وی آئی پی پیکیج اور چھوٹے یہ نہیں ہوتے تھے، گورنمنٹ کے جو قافلے بنتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، گروپس جن کو یہ کہتے ہیں، تو یہ بنتے تھے، اس میں ہم لوگ عام طور پہ ترکیب ہوتی تھی. تو ہم مطلب یعنی کہ اپنے اسلامی بھائی چھوڑتے تھے اس طرح کے، حاجی یعفور اس میں پیش بھیجتے رکن شورا، علماء کرام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کرتے تھے ہم، ان کی دعوت کرتے تھے ہم، ہمارے یہاں یہ تشریف لاتے تھے اور ہم ان کا احترام بجاتے تھے. ذرا سب بعض علماء کرام کی شفقتیں بعد میں جب شہرت ہوئی تو یہ ڈھونڈتے بھی تھے، مل یہ بھی شفقتیں کرتے تھے، لیکن گھر تو ظاہر ہے کہ سب کو ملے یہ ضروری نہیں ہے، یوں مطلب ترکیب ہوتی تھی. تو علماء اگر امت میں سے مائنس ہو جائے نا تو بچے گا کچھ بھی نہیں، ان گھڑ قوم ہے. عالم کی قدم قدم پر محتاج، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی قدم قدم پر حاجت ہے، بولے یہاں تک کہ علماء کی حاجت جنت میں بھی ہے. آپ چونکیں گے کہ یہ کیسے، ہاں حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، جنتیوں سے فرمائے گا، تو یہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جنتی، جو کہ یہ آپ بتائیے ہم کیا مانگیں. تو یوں علماء کی حاجت دنیا میں اور آخرت میں، اور علماء جو ہیں وہ ان کو روکا جائے گا جنت میں جانے سے کہ پہلے شفاعت کرو جو تمہارے چاہنے والے ہیں وغیرہ، تو ان کی، تو یوں علماء کرام اپنے تلامذہ کی، شاگردوں کی اور چاہنے والوں کی، عقیدت مندوں کی وہ شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ کسی نے اگر پانی کا گھونٹ پلایا، کسی نے کچھ کوئی بھی یعنی کہ خدمت کی، تو وہ مطلب علماء کی شفاعت سے جنت میں جائے گا. شفاعت کبرا کا دروازہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. تو یوں شفاعت پہلے تو سرکار شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد عام شفاعتوں کا سلسلہ ہوگا، پیر اپنے مریدوں کی شفاعت، علماء اپنے شاگردوں کی شفاعت، اس طرح مطلب مختلف شفاعتیں شروع ہو جائیں گی. تو کسی نہ کسی، کسی نہ کسی حوالے سے جنت میں داخلہ اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے. تو یوں علماء کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، کرنی بھی چاہیے، ان کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہو خوش عقیدہ عالم، ٹنا ٹن سنی، عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں بالکل بکواس نہ کرتا ہو، بلکہ اشارتاً کنایتاً بھی کلام نہ کرتا ہو، صحابہ کی صرف لب سے عظمت نکلے، تنقید خلاص، ایسی زبان نہیں چاہیے جو تنقید کرے ایسا دماغ گٹر میں جائے. جو صحابہ کرام پر تنقید کا اس کا ذہن بنے، نہ 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 ہمیں نہیں چاہیے. ہم تو مطلب یہ کہ صرف پیچھے پیچھے ہیں صحابہ اہل بیت کے، کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح دیگر اولیاء کرام کے بارے میں کوئی مطلب یہ کہ کمزور بات نہ کرے. اچھا، فی زمانہ اس دور میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارا معیار ہے، انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث صحیح سمجھایا اس دور میں، ٹھیک ہے نا، اس دور میں صحیح سمجھایا قرآن و حدیث کا مفہوم، اور ہمیں عقائد واضح کر کے سمجھائے. تو وہ امام میرا تو یہ میں نے معیار بنایا ہوا ہے کہ امام اہل سنت امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج. جو ان پر تنقید کرتا ہے, ان کا ذکر خیر سن کر منہ پر بادل چھا جاتے ہیں, قدورت منہ پر آتی ہے تو اپنے کو یہ نہ چلے میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سن کر چہرہ بشاشت سے کھل اٹھے, یہ اپنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عالم بنو یا طالب علم, علم دین سننے والے بنو یا علم دین سے محبت کرنے والے بنو, پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی کم سے کم دل میں علم دین سے محبت ہو, اور عالم ہوتا ہی وہ جس کو علم دین حاصل ہوتا ہے. علم دین کے ایک مطلب وہ اس میں میعاد ہے, یعنی مقدار ہے. عالم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ اپنے عقائد سے کما حق ہو واقف ہو, جیسا ہونا چاہیے سارے عقائد سے واقف ہو اور اس میں مستقل ہو, پرمیننٹ اس کو یاد ہوں یہ اپنے عقائد, اور ضرورت کے مسائل جانتا ہو اور ضرورت کے مسائل اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ کتابوں سے خود نکال سکے. ورنہ یہ کہ خالی سند حاصل کر لینا, اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ درس نظامی کی سند حاصل کر لی تو یہ بولتا علامہ بولتے ہیں اس کو. ارے علامہ کی تعریف اس کو تو پوچھو, یہ بولتے کس کو علامہ, انہوں سے دلی دورست. سند کوئی چیز نہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں, علم چاہیے. صحابہ کرام کے پاس کون سی کاغذ پہ لکھی ہوئی سند تھی؟ علم تھا, سرکار کی صحبت سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا. تو علم ہو چاہے وہ کسی مدرسے سے حاصل کیا ہو, عالم کی صحبت سے حاصل کیا ہو, کتابیں پڑھ کر حاصل کیا ہو یا سن سن کر حاصل کیا ہو, اس شرائط پر پورا اترے گا تو وہ عالم بن جائے گا, ورنہ نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری. احمد رضا بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نعت سنتے ہوئے رونا آئے تو اس میں ریا سے خود کو کیسے بچائیں, کیا اس میں ترغیب کی نیت کر سکتے ہیں؟
کیا نیت کر سکتے
ہیں؟ ترغیب کی نیت.
ترغیب
جی,
آپ اس درجے کے ہیں کہ آپ اگر رونے سے منہ بنا لیں تو لوگوں کے آنسو بہہ جاتے ہیں, تب تو ترغیب کی نیت بن سکتی ہے. نہ اچھی طرح غور کر لینا ہے کہ ہم کیا اتنی حیثیت ہے ہماری کہ ہم روئیں گے تو لوگ ترغیب کی وجہ سے رونا شروع کر دیں گے. ہاں ترغیب کا نہیں, آپ نے ترغیب
جی ترغیب کا جی ترغیب ہی فرمایا
ترغیب. تو یہ کہ لوگوں کی ترغیب کے لیے خود روئے, عزت ہی بڑھے گی لوگوں کے دلوں میں کہ بڑا عاشق رسول ہے. اگر یہ نیت نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں تو رونے میں حرج نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گریا فرماتے, اتنا روتے تھے اس طرح کے جیسے ہنڈیا پکڑی سینے بے کینا سے, یہ آواز مبارکہ سنی جاتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز میں اتنا روتے تھے کہ پچھلی صف میں یا پچھلی صفوں میں آپ کے رونے کی آواز پہنچ جاتی تھی, بے ساختہ مطلب بے اختیار. تو اگر بے اختیار رونا نہیں آتا تو ارادتاً یا کوشش کر کے بتکلف رونا بھی جائز ہے, پر ریا کے لیے نہ ہو. وہ سورہ تکاثر والی ہے نا روایت کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں. حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں, تو جس سے ہو سکے وہ روئے. تو یہ سب رو نہیں پائے تو غالباً پھر فرمایا ہے نا کہ میں پڑھتا ہوں اب جس کو رونا نہیں آتا رونے جیسی صورت بنائے. تو اس طرح مطلب انہیں رونے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. ترغیب باللسان تو سمجھ میں آئی ہے نا, عمل سے ترغیب یہ بظاہر مطلب اس کے چانس کم ہیں کہ ترغیب کی نیت کرے. واللہ اعلم, مجھے زیادہ پتہ نہیں اس کا, کہ جس سے بہت لوگ محبت کرتے ہو نا تو وہ جب روتا ہے, جس سے ماں روتی ہے تو بچہ رو پڑے گا, باپ روتا ہے تو بچہ رو پڑے گا. تو جس سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اگر عشق رسول میں یا خوف خدا میں روتا, اس کو دیکھ کر دل بھر آئے, رونا آ جائے, وہ ایک الگ صورت ہے. اب مگر یہ پتہ نہیں کہ ترغیب کی نیت سے یہ وہ بتکلف اس کو رونا مناسب ہے یا کیا ہے, یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے.
رونا آ جائے اور اب اس کو کچھ جیسے مثال کے طور پر طلبہ کرام دیکھ رہے ہیں یا شرکا دیکھ رہے ہیں یا کسی کو بھی دیکھ رہا ہے, اب رونا آ جائے, اب یہ بولے کہ اب میں رونا روکوں کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک تو یہ کیسا, اور اگر یہ اسی وقت یہ ہو گیا یار اب چلو رونا تو اب آ گیا, رونا تو اس کے لیے تو تھا نہیں کہ لوگ دیکھیں یا لوگ میری تعریف کریں, اب رونا آ گیا تو چلو روکتے نہیں ہیں, اللہ پاک اخلاص عطا کرے, اور ہو سکتا ہے کہ مجھے روتا دیکھ کر شاید ان کے دلوں میں بھی کچھ نرمی یا اس طرح کا گداس پیدا ہو جائے. اگر اس طرح کی کوئی سوچ ذہن کے اندر گردش کرتی ہو اور ایسی کوئی آتی ہو دل میں دماغ میں بات, تو یہاں پر شرعاً کیا احکامات جاری ہوں گے؟
اس میں میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے, اس میں شیطان کے وار کے خطرات بہت ہیں. جب تک ہمیں علماء کے اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی ایسے واقعات یا کردار نہ ہونا, جو کبھی بزرگان دین کا رونے تو بڑے مشہور ہیں, ایک سے ایک واقعات ہیں, لیکن دوسروں کی ترغیب کے لیے بھی یہ رویا کرتے تھے, یہ ابھی تک پڑھا سنا نہیں ہے, خدا بہتر جانے. تو مطلب یہ کہ ہم اخلاص پیدا کریں, ہاں دوسرا دیکھ رہا ہے اس کے لیے رونا روک دینا کہ میں ریاکاری میں پڑ جاؤں گا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کہ بلکہ اس کو بھی ریا کہا گیا کہ عمل ترک کر دینا ریا کے خوف سے, یہ بھی ریا ہے. عمل نہ روکے, ریا کو روکے, ورنہ تو بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. نمازی جو نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کر, لوگ اس کو بھی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا نیک نمازی ہے, سب سے پہلی سب میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, تبھی اس کا مطلب پہلی سب چھوڑ دے پیچھے آئے گا تو بھی لوگ بولیں گے ہے ماشاء اللہ با جماعت نماز پڑھنے والا ہے, پکا نمازی ہے. اب جماعت چھوڑ دے, یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں جماعت سے, تو ویسے آخر میں جائے گا تو بولے ہے نمازی, یہاں بیچارے کو لیٹ ہو جاتا ہے تو بھی واسطے نے چڑھا کر جا رہا ہوتا ہے نماز کے لیے, آپ بچ کر نکل نہیں سکتے. لاکھوں حاجی مل کر ایک ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں, تو یہ سب کے سامنے عمل کرنا یہ ریا نہیں ہے, ریا کا تعلق دل سے ہے, یہ باطنی امراض میں سے ہے, ورنہ شیطان کہیں گا نہیں چھوڑتا آدمی کو, کچھ کرنے نہیں دیتا ہے, ہر زاویے سے یہ تنگ کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اس سے ہٹ کر ہے لیکن کہیں پڑھا تھا اس حوالے سے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک شیخ کے بارے میں لکھا کہ ہم نے ان سے صرف رونا سیکھا ہے, یعنی ان کو دیکھتے تھے تو وہ روتے تھے, ان سے ہم نے رونا ہی سیکھا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا تھا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کیسے آپ کے سامنے قرآن پڑھوں, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا تو پھر انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی, اور جب اس مقام پر پہنچے کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک, اتنا کافی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. تو پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ کیفیت یہ رہتی تھی کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے روتے بہت تھے, علماء نے لکھا کہ یہ تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی.
یہ ماشاءاللہ یہ تربیتیں تو ہیں, دیکھ کر رونے کی تو میں نے تائید ہی کی ہے کہ آ جاتا جن سے محبت ہوتی ہے ان کو روتا دیکھ کر, لیکن یہ کہ خود نیت رونے والا کرے کہ میں ترغیب دے رہا ہوں کہ میں اس لیے روؤں تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر روئیں, تو ان واقعہ سے یہ تو مستفاد نہیں ہوتا، لیکن واقعہ تو ایمان افروز ہیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں رونے والے مجھ سے، اور پیارے آقا کے رونے کی تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوٹیوب چینل ہے مولانا الیاس قادری کے نام سے مدری چلے کے ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اسی چینل پر مدری مذاکرہ لائیو دکھایا جاتا ہے. ایک سوال وہاں پر ہمارے ایک ویور نے بھیجا ہے کہ کچھ لوگ بدنگاہی کرتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد بدنگاہی شروع کر دیتے ہیں اور توبہ توڑ دیتے ہیں. آپ بتا دیں کہ وہ کیسے بدنگاہی کرنا چھوڑیں اور توبہ پر استقامت اختیار کریں.
خالی یہ ایک ہی فعل نہیں ہے اور بہت سارے گناہ کے بندہ کرتا ہے پھر یہ کہ مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ کہ توبہ کرتے وقت کیا اس کی کیفیت تھی یہ دیکھا جائے گا. اگر توبہ کرتے وقت اس کا ذہن یہ تھا کہ پھر توبہ کر لوں گا ہو گیا تو اس کی یہ توبہ ہی نہیں ہے. توبہ کرتے وقت 100% ذہن ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور شرمندگی ہو اس کو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اب توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، اور فائنل ہو دل زبان ایک ہو اس کی تو یہ توبہ قبول ہے. اب پھر بتقاضا بشریعت یہ پھنس گیا گناہ کر بیٹھا، پھر اسی طرح توبہ کہ اب تو کرنا ہی نہیں ہے، ذہن بالکل پختہ ہو کہ میں نہیں کروں گا، خدا نہ خدا پھر مبتلا ہو گیا. تو اس طرح چاہے ہزار بار یہ اس کا ایسا ہو جائے تو اس کی توبہ صحیح ہے، اللہ بچانے والا ہے، کبھی نہ کبھی یہ اپنی اس برائی سے نکل آئے گا. لیکن توبہ کرتے ہوئے تذبذب ہے اس کو، یار میں بچ تو نہیں سکتا، مجبوری ہے میری یار، میں پھنس جاتا ہوں. تو یہ چونکہ چنانچہ میں توبہ نہیں ہوتی، اب یہ بندے کی حق تلفی کر لوں، اس کی چیز میں کھا جاؤں، اس کی رقم ہڑپ کر جاؤں، پیسے اس کے خرچ کر لوں، بعد میں سے معافی مانگ لوں گا، یہ پہلے کرنا ہے، اس سے ترکیب پہلے سے بنانی ہے کہ میں استعمال کر لوں آپ کی چیز. ہاں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک دوسرے کی چیز استعمال کرتے ہیں آپس میں ترکیب ہے، پھر تو معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اجازت کی حاجت، صرف ان چیزوں میں جن میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. جیسے چادر میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک دوسرے کی چادر استعمال کر لیتے ہیں، تو اب یہاں یہ نہیں کہ چادر استعمال کر لیتے امامہ بھی لے لیا، اس کا بنیان لٹک رہی تھی تو وہ بھی لے لی اور پہن لی اور ڈھونڈتا رہے ہو. جن جس جس جتنی چیزوں میں اس کے انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ تصرف کر سکتے ہیں آپس میں. اس میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ناگوار گزرتی ہے. اب یہ اس میں کر لیا چادر میں، اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، مزاج ہوتے ہیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کر ہر بات کی اجازت بھی نہیں مانگی جاتی. میں نے اجازت سے کیا نا، اب بعض اوقات ناگوار گزرتا ہے، یہاں تک کہ جیسے کہ پیر ہے نا، پیر کسی سے کچھ مانگ لے تو بندہ نہ بول نہیں سکتا. اچھا اب ایک تو ہے کہ پیر کی ترکیب ہے، اور مرید نے کہا ہوگا آپ کو جب بھی ضرورت ہو میرا مال آپ کا ہی مال ہے، تو بولتے ہیں نا، تو یہ کہ آپ جب بھی ضرورت ہو مجھ سے آپ حکم دے دیجئے لے لیا کریں. اب اس کو تو پیر صاحب نے کہا تو نو پرابلم، صحیح ہے. اب ایسے مریض سے پیر صاحب نے کہا جن سے اس طرح کی کوئی ترکیب نہیں ہے، اب اس سے کہہ دیا کہ ذرا مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے آپ دے دیجئے، اب مریض تو دے گا نہ نہیں بولے گا، مروت میں دے گا. تو اب جو مرید نے ناگواری کی کیفیت میں کہ پیر صاحب کو کیسے منع کریں، تو ناگواری کے ساتھ جو دیا یہ پیر صاحب کے لیے حرام، قطعی حرام ہے. انہیں غصب کی طرح جیسے وہ چھیننا، ڈاکو چھینتا ہے نا، تو یہ پیر صاحب پر واجب ہے توبہ بھی کریں اور اس کو واپس لوٹائیں. ہاں اب وہ نہیں لیتا، وہ معاف کر دیتا ہے یا جو بھی ہے، کوئی سے تقاضا ہو جو بھی شریعت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. اچھا آپ پیر صاحب، تو اس میں خطیب صاحب بھی آ گئے، امام صاحب بھی آ گئے، استاد صاحب بھی آ گیا، استاد صاحب بھی جو چاہا شاگرد سے لے لیا، مانگ لیا، بلکہ یہاں تو زیادہ خطرہ ہے کہ شاگرد کے تحفے لیتے وقت بھر 101 بار سوچے کہ یہ ترکیب تو نہیں بنا رہا کہ جب امتحان، خاص کر امتحان کے قریب، کہ استاد صاحب آنکھ آڑے کان کر دیں اور میرے کو نکال دیں، رشوتیں تو چل رہی ہوتی امتحانوں میں، آنکھ آڑے کان ہو رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور پاس ہو گیا۔ صحیح بولتا ہوں کہ الف کا با آتا نہیں ہے بعضوں کو، وہ درس نظامی سے مشرف ہوتے ہیں، حضرت علامہ کہلاتے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک سوال کر دے تو بغلے جھانکے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل بات کر رہا ہوں، ایک بہت بری حالت ہے۔ اسی طرح دنیاوی سندیں بالکل بک جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اچھی نوکری چاہیے، فلاں سند چاہیے، کون سی سند چاہیے، اتنے میں ملے گی، ٹھیک ہے، اتنے میں لوں گا، اتنے میں لوں گا، یعنی کہ بس یہ دنیا داری ہر طبقے میں پائی جاتی ہے، یعنی یہ دنیا داری بھی کیا مطلب گناہ گاری، گناہ ہر کی دنیاوی سند خریدے یا دینی سند خریدے یا غلط سند لے لے دینی ہی سورس کی بنا پر، گناہ تو ہے نا۔
یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا، تو یہ مجھے میرے ساتھ ہے، آپ یہ پیر صاحب والا بیان جو آپ فرما رہے ہیں کہ پیر و مرید کا، تو یہ جو آپ نے بیان فرمایا استاد اور شاگرد والا، امام صاحب اور اپنے مقتدی والا، تو یہ باپ اور بیٹے کے تعلق سے تو یہ نہیں پڑے گا کہ بیٹے پر گراں گزرتا ہے، اور باپ اگر بیٹے سے لے تو ایسا تو نہیں کوئی بیٹا بولے کہ یار یہ تو مطلب میرے کو تو گراں گزرا، حالانکہ باپ اگر حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو یہاں باپ اور بیٹے کے تعلق سے پھر کیا ہوگا؟
بیٹے کے بعد اگر وسعت ہے تو نالائق ایسا بیٹا کہ باپ کچھ کہے اور بیٹا بولے گا نہیں، تو باس تغفر اللہ، لیکن یہ کہ حکم شریعت کیا ہے یہ علماء سے ہم سیکھیں گے ایسے موقع پر، کہ باپ مانگ رہا ہے، باپ محتاج نہیں ہے لیکن مانگ رہا ہے، وہ بیٹا بھی محتاج نہیں ہے، دے سکتا ہے، اس کو ناگوار گزرے، اب تو پتہ ہے باپ کو کہ یہ مطلب تھوڑا چھوٹا ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے اولاد کا دل۔
اب اس کو ایک دوسرے اگر اس میں دیکھ، اگر بیٹا وسعت والا آپ نے فرما نہیں ہے، باپ کو پتا ہے کہ بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے، گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، ایسے میں والد صاحب اس کو کہہ دے کہ یار وہ یار آم کی پیٹی تو بیٹا ذرا گھر پہ پہنچا دے، یار نئے نئے آم آئے، اور اب مطلب یہ ایک معاشرتی ڈسکشن ہے کہ ایسے میں اگر وہ بیٹے پر، بیٹا پہنچا دے گا، لیکن جب باپ کو اگر پتہ ہے کہ بیٹا بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح اگر باپ کرتا ہے تو بیٹا، اللہ کرے کہ ایسا بیٹا تو مطلب سر پر رکھ کر لے جائے باپ کے لیے آم کی پیٹی، سچی بات ہے،
ایسا ہی کرنا چاہیے،
ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے۔
مگر اس میں باپ جو ہے اس کو بہرحال یہ کہ اپنی اولاد کو سمجھنا چاہیے، باپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کس طرح گزارا کر رہا ہے، تو باپ کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اب مانگ لیا،
مانگ لیا
شرن نے بیٹا اگر دے ناگواری کی حالت میں، مسئلہ یہ
مفتی صاحب وہ جو ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، تو کیا یہ تو یہاں تو میرا وہ تو ایک الگ صورتحال ہوگی،
محتاجی نہیں ہے، لیکن وہی اب اس میں ہم وہ ظاہر
کہ ہم کہہ نہیں سکتے،
دوسرے جو اجنبیوں کے لیے ہم نے اب تک مسائل بیان کیے نا، یہ تو محارم ہے، بیٹا باپ،
تو ہم استاد کو تو بہت بچنا چاہیے، آپ کی ساری گفتگو سے تو آیا استاد ہے اور اس طرح دیگر جو ہوتے ہیں، تو ان کو تو بہت زیادہ بچنا چاہیے پھر، مطلب تو یہی ہوا نا،
خصوصی دعوت بھی نہیں کھانی چاہیے، خصوصی دعوت کس کو بولتے ہیں یہ بھی سمجھا دوں، پتا ہوگا بہت سو اب تو لکھ کر ہی اپنی کتابوں میں،
آداب تام میں،
آداب تام میں بھی لکھا ہوا ہے، پڑھنے والے بنے تو پتا تو چل جائے۔ تو ایک تو ہوتی ہے عمومی دعوت، جیسے کہ شادی، ولیمہ، سب کو پتہ ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت دی ہوئی ہے اور اس کو بھی دعوت دے دی، تو یہ اس کے لیے خصوصی نہیں ہے، یہ عمومی دعوت ہے۔ خصوصی دعوت وہ ہوتی ہے کہ صرف آپ کو دعوت دی، اور بھلے اس کے ساتھ اور بھی ہیں دوسروں کو دیے، لیکن اصل دولہا آپ ہیں بزم کے، آپ آئیں گے تو دعوت ہوگی، ورنہ دعوت ہونی نہیں ہے، تو یہ خصوصی دعوت کہلا دے گی، یہ صرف آپ کے لیے دعوت ہے، اب ضمناً دو چار اور بھی شریک ہو گئے تو ایسی خصوصی دعوت علماء کو، اساتذہ کو، ٹیچرس کو اپنے شاگردوں سے، اسٹوڈنٹس سے قبول کرتے وقت سوچ لینا چاہیے۔
حضور، یہ ہر استاد کے لیے یا ہر ایک بڑے کے لیے ہوگا، یا جس کو قہر و تسلط حاصل ہوگا اس کے لیے ہوگا؟ ہر استاد کو قہر و تسلط حاصل ہو، یعنی مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں یا اس طرح کے اور بھی ہوتے ہیں؟ جیسے پیر و مرشد کے لیے عموماً یہ چیزیں نہیں ہوتی جو ڈیٹیل آتی ہے، اور بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ کہیں کو قہر و تسلط، تو قہر و تسلط کے ساتھ اس کو لیا جائے گا یا اس کو بھی مطلق لیا جائے گا؟
ظاہر ہے کہ انڈر شو میں نے کہا بہت غور کر لینا چاہیے، یہی کہا ہے میں، ناجائز تو نہیں کہا۔ اصل یہ کہ وہ شاگرد کیوں مطلب کھلا رہا ہے دعوت، تاکہ مطلب اگر یہ ہے کہ یہ پڑھائی میں کمزور ہے تو یوں مطلب یہ کہ استاد صاحب کی نظر میں تھوڑا یوں، کیونکہ وہ تحفہ جو ہے وہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے، کیونکہ گفٹ ملے، نذرانے ملے، شکرانے ملے، تو جو شکرانہ، جو نذرانہ دے گا، گفٹ دے گا، اچھا تو لگتا ہے وہ، اور اس کے لیے تھوڑا وہ بات میں بھی نرمی ہوتی ہے، یہ آدمی سے بچ نہیں سکتا۔ تو اب یہ ایسا ہے کہ یہ خطا کرے گا، کوئی مسئلہ کرے گا، تو بھی وہ استاد اس کو کچھ نہیں بولے گا،
رعایت مل جائے گی،
اس کو پاس کر دے گا، اس کو
رعایت مل جائے گی۔ تو یہ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ پر یہ مطلب ایک چیز،
جی ہر جگہ ہے نا، یہ مزید تہمت کہلاتا ہے،
پولیس، جج، کورٹ، تہمت کی جگہ۔
تو یہ کہ ایسی صورت میں اب باپ اور بیٹا، یہاں بھی گنجائش ہے مزید تہمت کی، باپ مثلا جج ہے، ویسے تو بیٹا خدمت کر رہا تھا، دعوتیں بھی کر رہا تھا، بیٹا ہے، اب اگر باپ کے پاس بیٹے کا کیس ہے، اب باپ کو چوکنا ہو رہنا پڑے گا کہ بیٹا ہو یا عام آدمی ہو، باپ نے کرنا انصاف۔ اب اگر باپ کی یہ خصوصی دعوت کرتا ہے اور یہ کرتا رہتا ہے، جب تو نو پرابلم، قبول کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ پہلے جس طرح خصوصی دعوت کرتا تھا، اب جو دعوت یہ کی، آئٹم بڑھا دیے اس میں، ڈشیں بڑھا دی، اچھا اب ڈشیں بڑھانے کی بھی صورت ہے کہ اب بیٹے کے پاس مال بہت آ گیا ہے، اس لیے ڈشیں بڑھا دی، تو پھر گنجائش نکل آئی، نو پرابلم، اور وہ وہیں کا وہیں ہے، مالی اعتبار سے کوئی بڑی پارٹی نہیں بن گیا، اب ڈشیں بڑھائی ہیں، تو یہ کان کھڑے کرنے والی بات ہے، واٹ از دس؟ تو اب یہ کھڑا ہو گیا مزن تہمت پر کہ یہ مطلب بیٹا، اس لیے اب یہ ڈشیں بڑھا دی اس نے کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو جائے اور ذرا فیصلہ اپنے حق میں ہو جائے گا۔ تو اگر یہ اس طرح، تو یہ رشوت، اصل مزن تہمت ہوتا ہے تہمت کی جگہ، یعنی اس پہ گمان قائم ہوتا ہے، خیال جمتا ہے، خیال قائم ہوتا ہے کہ یہ اس نے رشوت لی، کہنے والے کہیں گے اس نے رشوت لی، تحفہ۔ اب جیسے کوئی حج سے آیا اور جنرلی تحفہ دے رہا ہے، جس طرح دوسروں کو دے رہا اور اس کو بھی دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سب کو اس نے جو دیا، زمزم کی اتنی شیشی دی، اور ان کو دیا بہت بڑا بوتل زمزم شریف کا، ان کو دی دو دو چار چار کھجوریں، ان کو دیا پورا پیکٹ بڑے والا، ان کو دی سادہ تسبیح تحفے میں، ان کو دی خوبصورت قیمتی پتھر کی تسبیح۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ دے کیا رہا ہے، اس پر دیکھا جائے گا کہ یہ کوئی قیمتی چیزیں دے رہا ہے، تو پھر چوکر نہ رہنا ہے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے ایسی، تو پھر لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ چوکر نہ رہنا ہے کہ بعض صورتوں میں یہ وہ رشوت ہوتی ہے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ جیسے کہ کعبہ شریف کے اندر پہلے داخلے ملتے تھے عام لوگوں کو، تو بہاری شریف میں لکھا ہے کہ کعبہ شریف کے متولی کو کچھ دینا تاکہ وہ اندر جانے دے، یہ رشوت میں شامل کیا اس کو، کہ رشوت ہے۔ اسی طرح کوئی کسی پیر کا خادم ہے اور اس پیر کے پاس اس کے مریدین کے مسائل ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، اب پیر مصروف ہوتا ہے، وہ سب جا نہیں سکتے، اب اس کا جو خادم ہے جو روکتا ہے دوسروں کو، نہیں آنے دیتا، اس کو تحفہ دینا، نذرانہ پیش کرنا، تاکہ یہ تھوڑا دروازہ ڈھیلا ہو جائے۔ تو یہ واقعی کیونکہ جب خادم کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس کو ملوانا کس کو نہیں ملوانا تو ایسوں کو ملوا دے گا جو خدمت کرے گا اس کی, یہ اس کے لیے رشوت ہے. خادم کو تو واقعی یعنی کسی کا تحفہ پکڑا نہیں چاہیے, اور یہ تحفوں سے بچ نہیں سکتا خادم, نفس لگا ہوا ہے نا, کیسے بچے؟ تو غور کر لے, مطلقاً تحفہ خدمت یہ رشوت نہیں ہے, لیکن غور کرے کہ اس کا لینا چاہیے کہ لینا چاہیے. جب دیکھو آ کر یہ بیٹھ جاتا ہے, وہ مجھے کبھی کبھی تحفہ دیتا ہے تو اس کو میں روک نہیں سکتا, یہ آ کر دیکھا ہے دروازہ اس کے لیے, سات تالے پڑے ہوئے, یہ بولے نا علامہ صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, پیر صاحب مصروف ہیں, اور یہ آیا بالکل طالب علم بھی نہیں ہے, عالم تو دور کی بات ہے, اس نے چونکہ دو چار بار تحفے دیے ہوئے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ مل لو بیٹھے ہوئے, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ یہ بڑا سوچ سمجھ کر مطلب لینا ہے تحفہ. اس طرح دعوت اسلامی کے ذمہ داران جو ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں کہ ان کے ماتحت جو ہوتے ہیں نا ان سے یہ بھی تحفہ نہ لیں, یہ تحفہ لیں گے نرم گوشہ پیدا ہوگا, کبھی یہ ذرا کہ غلطیاں تو کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی مسائل کر دیتے ہیں. تو اب یہ کہ دو کہ آپس میں ناراضی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, دونوں کام کرتے ہیں دعوت اسلامی کا, اب وہ نگران کے سامنے یا ذمہ دار کے سامنے یہ دونوں پیش ہوئے, اب جو خدمت کرتا تھا, جو مرغیاں کھلاتا تھا, جب دیکھو مطلب مرغی کی ٹانگ بھنی ہوئی آ جاتی تھی, اب اس کے خلاف نگران فیصلہ کرے گا کیسے؟ یہ تو بولے گا میری مرغی نکال, آج کے دن کے لیے تو کھلا ہی تھی تیرے کو, یہ میں ویسے سمجھ ویسے عرض کر رہا ہوں. تو یہ مت ان سے نہ لے, ماتحت سے تحفہ تحفے سے بچنا بہت ضروری ہے, بچنا ہے بہت مشکل. ہاں جو مطلب ماتحت نہیں ہے, جیسے اب ہم لوگ ایک مخصوص اولیے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ماتحت ہوتے ہیں پتہ ہے, اب نگران ہے تو اس کا کوئی ذیلی نگران ہے مشاورت کے نگران کے نیچے, تو وہ اس سے نہ لے. اسی طرح جو درس دیتے ہیں, جو دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں, جس میں چھاپ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی میں کام کرنے والے لوگ ہیں, سمجھے, تو ان سے نہ لے. اب کوئی شیو اڑیں یہ آتے ہیں, برسوں سے آتے ہیں اور محبت کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہیں ان کے کوئی پیشی ہونے کی صورت آپ کے پاس ہے, بلکہ ان کی آپ کو ضرورت ہے, یہ کچھ مطلب ان کو چھیڑنے والا نہیں ہے, ہزاروں ہیں ہمارے پاس, تو ایسوں کا تحفہ پکڑ لیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں اچھا, پھر جیسے کہ پیر ہے اس کو لوگ تحفے دیتے ہیں, تو اس کے ہاتھ میں اس کے مسائل نہیں ہوتے, اگر مسائل ہیں اس کے ہاتھ میں تو پیر بھی تحفہ نہ لے, ورنہ پھر کوئی حرج نہیں لینے میں. اس طرح علی حد القیاس بہت نازک معاملات ہے, ایک تعداد ہے جو رشوتیں ان مانو کر کھا رہی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں, مسائل ہی پتہ نہیں, یہ سن کر بھی دماغ کام نہیں کرتا ہوگا کہ بول کیا رہا ہے. اب یہ پوچھیں کسی داڑھی والے کو مسئلہ, اب اس نے بیچارے نے پڑھا نہیں ہوگا تو بولے یار نہیں نہیں باتیں کرتے چھوڑنا یار, بیچارہ اتنا دل سے محبت سے دیتا ہے, اب دل سے دیتا ہے کلیجی کے سے دیتا ہے, اس کی اسکیننگ کرے گا کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے اس طرح کا کہ آپ کہیں دورے پر تھے تو بچے سیب کے طباق ایپل کسی تھال میں لے کر کھڑے ہوئے تھے ان کو دینے کے لیے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے منع فرمایا کہ میں نہیں لوں گا, تو جو ساتھ تھے وہ حیرت میں پڑ گئے, بولا حضرت کیا یا امیر المومنین کیا تحفہ قبول کرنا سنت نہیں ہے؟ فرمایا بے شک سنت ہے لیکن میرے لیے نہیں, یہ میرے لیے رشوت ہے کہ میں حاکم ہوں اور یہ محکوموں نے بھیجا ہوا ہے, تو وہی کہ مطلب یہ کب مطلب یہ نہیں کہ نرم گوشہ, تو ان کو قہر و تسلط حاصل تھا, استاد کو شاگردوں پر, نگران کو ماتحتوں پر, پیر کو مریدوں پر, جج کو ان کے بعد جو بھی مقدمے آتے ہیں ان پر ایک طرح کی یعنی کہ قوت حاصل ہوتی ہے, یہ لوگ ان کے مطلب یعنی کہ ماتحت ہوتے ہیں ایک طرح سے, کہ اور ان کی اس طرح کی مطلب یعنی صورت ہوتی ہے, ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے بعض چیزوں پر, تو ان سے کام نکلوانے ہوتے ہیں. لوگ ویسے نہیں دیتے, میں صحیح بولتا ہوں. ایس ایچ او صاحب کے ہر دوسرے دن دعوت ہو رہی ہے, یقین مانے ایس ایچ او جس دن سیٹ سے اترا نا لوگ سلام بھی نہیں کریں گے اس کو. میں جنرل بات کر رہا ہوں, پولیس سے بنا کے رکھتے ہیں. کیوں بنا کے رکھتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ مطلب ان کی بہت بہت اپروچ ہوتی ہے, بڑے لیڈروں سے اپروچ, بڑے بڑے افسروں سے اپروچ, پولیس والوں سے اپروچ, یعنی افسروں سے. چھوٹے پولیس کو تو ایک گھاس بھی نہیں ڈالیں گے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ ان کے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کیا؟ پیسوں بولے چھ, خدمت, دعوت, تحفہ, سوٹ پیس, گفٹ, موقع بموقع عیدی کے نام پر تو کسی نام پر تو اس کے نام پر پیش کر دیا. صرف بدماشوں کو لوگ دیتے ہیں, خیر ان کو شر سے بچنے کے لیے دیتے ہیں. تو اگر کسی کو شر سے بچنے کے لیے دیے تو رشوت تو ہے, یہ دینے والا گناہگار نہیں ہے, لینے والا بہرحال اس کے لیے تو یہ حرام ہے, قطعی حرام.
مزن نے تہمت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ تہمت کا ایک مطلب واجب ہے سے پھر بچنا نا, کیونکہ یہ ایک لازم نہیں کہ رشوتی دے رہا ہے, اگر رشوت دینا ہو تو پھر تو لینا ہی حرام ہو جائے گا. اب یہ ارشاد فرمائی کہ جو لے رہا ہے,
دینا ہر صورت میں حرام نہیں ہے.
ہاں بھائی, یہی آ رہا تھا کہ جو لے رہا ہے اس کے لیے تو مزنہ ہے, اس کے لیے تو تہمت کی جگہ ہے کہ نہ لے. اب دینے والا اس کی نیت ہے نہیں کہ میں مطلب کہ میں رشوت کی نیت سے دے رہا ہوں, مگر وہ لینے والا رکے تو اب لینے والا اگر لے لیتا ہے اور وہ نہیں رکتا اور مزنہ تہمت پہ خود کو پیش کرتا ہے تو اس کی تو گرفت ہے, مگر اس مقام پر دینے والے کی تو گرفت نہیں ہوگی. اس نے رشوت کا کوئی قصد نہیں کیا.
نہیں, اس کو پتا ہی نہیں کہ رشوت بن جائے گا.
اس کو تو مسئلہ ہی نہیں پتا, یوں سمجھے وہ تو ایک نارمل دے رہا ہے. مگر جس کو
دے کے, میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا.
جی
آپ کو پتا ہے وہ کہ ایک صاحب آئے میرے پاس اور ان کا کوئی مسئلہ میرے پاس تھا, تھے الگ ماتحت میرے اور تاریخ تھے, سب کچھ تھا, ان کا کوئی مسئلہ تھا. تو انہوں نے مجھے روتے روتے 5,000 روپے جیسے یا 10,000 روپے نذرانہ پیش کیا. میں نے منع کیا کیونکہ ان کا مسئلہ میرے پاس تھا, 6 سال 2 سال 3 سال پرانی بات ہے. تو میں نے ان کو منع کیا, نہیں ہے آپ نہیں, رکھ لو رکھ لو. تو روتے روتے بڑی دل سے دے رہا ہوں, اور مجھے کبھی اس طرح دیا نہیں تھا, الگ برسوں سے شناسائی تھی, یوں بھی ماتھا ٹھنکنے کے لیے کافی تھا. جیب میں ڈال کے یہ روتے ہوئے نکل گئے. خیر میں بالکل مطمئن نہیں تھا, میں نے کہا یہ مجھے تو رشوت ہی لگی, اس کی نیت جو بھی ہو کبھی نہیں دیتے, اور اتنی بڑی رقم 5-10-15 ہزار کی رقم مجھے جیب میں ڈال دی. پھر میں نے مزید تشفی کے لیے مفتی صاحب سے رجوع کیا, انہوں نے بھی کہا کہ بات تو پتا ہے, بات تو ہے, یہ واقعی لینے والے پیسے نہیں ہیں. تو پھر اب میرا سمجھانا بڑا مشکل تھا, سمجھے, جس کو واپس دینے تھے, کہ میں تو منع کر ہی چکا تھا. تو میں نے کہا اب اگر آپ اگر کوئی مجھے آواز دے دیں, تو ان کو بھی جانتا تھا مفتی صاحب کو بھی, تو آپ آواز دے دیں تو میں ان کو بھیج دوں کہ یہ پیسے واپس لے لو. تو انہوں نے فتویٰ ارشاد فرما دیا, تو پھر میں نے پیسے بھیجوا دیا واپس. یہ میں اپنا پھونک پھونک کر, یہ آپ کو اس لیے ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھونک پھونک کر پیسے لینے, سمجھے, مال غنیمت سمجھ کر کسی بڑا بیچارہ عقیدت سے دے رہا ہے, دل سے دے رہا ہے, تو بعض اوقات اس کی عقیدت جو ہے نا اس کے پیچھے کچھ شرارت ہوتی ہے.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے.
حمزہ بھائی, میں اس گاؤں میں چھٹیاں نہیں گزار سکتا, یہاں پر بہت مچھر ہیں, مچھروں نے کاٹ کاٹ کر مجھے بالکل سونے نہیں دیا.
اور مجھے بھی.
دوستوں فکر نہ کرو, نانا ابو کا اس گاؤں میں بہت بڑا فارم ہاؤس ہے اور وہ بالکل شہر جیسا بنا ہوا ہے, آپ کو بہت مزہ آئے گا وہاں پر. चलो फार्म हाउस चलते हैं।
नाना अप्पू का गांव, नाना अप्पू का गांव, नाना अप्पू का गांव, नाना अप्पू का गांव।
अरे गेट तो बंद है, तो अब क्या होगा? आज का दिन भी लग रहा है मच्छरों में ही गुजारना होगा।
नहीं नहीं, मुरु चाचा के पास उसकी चाबी होती है, वो किसी काम से गए होंगे।
आते ही होंगे, वो यही चौकीदारी करते हैं। फार्म हाउस नाना अब्बू का ही तो है, मैं ऊपर चढ़कर कुंडी खोल लेता हूँ।
नहीं नहीं, बुरी बात है, हमें ऐसे नहीं कूदना चाहिए।
कुछ नहीं होता हमजा भाई, नाना अब्बू बहुत अच्छे हैं।
अरे ये तो बहुत अच्छा फार्म हाउस है, इसी की तो तलाश थी मुझे। मैं जा रहा हूँ अंदर, आप लोग आते रहना। अरे नोमान भाई, ख्याल कीजिएगा, नाना अब्बू ने चोर से हिफाजत के लिए कुत्ता पाला हुआ है, कहीं वो आपको काट ना ले।
हाँ हाँ, मैं सबसे लड़ लूंगा सिवाय मच्छरों के, मच्छर मुझसे बर्दाश्त नहीं होते।
वाह, ये फार्म हाउस तो बहुत खूबसूरत है।
हमजा आया दीन की बातें लेके, हमजा आया देखो बच्चों दुआएं लेके, हमजा आया आया दीन की बातें लेके, हमजा आया देखो बच्चों दुआएं लेके, हमजा आया।
नोमान भाई, आप तो हर काम में जल्दी करते हैं, और फिर इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। सलमान भाई जरा देखिएगा नोमान भाई की टांग पर कुत्ते ने काट तो नहीं लिया। क्या कह रहे हैं, मैंने सुना है कि कुत्ते के काटने पर 14 टीके लगते हैं।
ये इंजेक्शन आपकी बेहतरी ही के लिए हैं, आपकी वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ 4-5 इंजेक्शन की बात है।
मैं नहीं लगवाऊंगा।
अरे नोमान भाई, नहीं लग रहे आपको इंजेक्शन? मेरी टांग तो छोड़ें। हैं? नहीं लगवाने इंजेक्शन?
अल्लाह पाक ने करम किया, वो तो शुक्र है जूता कुत्ते के मुंह में आ गया, वरना इंजेक्शन तो पक्के लगने थे। कितना मजा आता फिर।
हमें किसी की तकलीफ पर खुश नहीं होना चाहिए।
मोरू चाचा की बैलगाड़ी है, वो उनका पालतू कुत्ता है, वो कुछ नहीं कहता, तसल्ली से खड़े रहो।
लेकिन वो हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं?
उन्हीं के पास तो फार्म हाउस की चाबियां हैं।
प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, किसी के घर में बगैर इजाजत झांकना और कूदना कैसा?
मेरा भी एक सवाल है कि किसी की तकलीफ पर खुश होना ये कितना बुरा काम है।
किसी के घर में इस तरह बिना इजाजत दाखिल होना ही मना है, कूदना तो और खतरनाक है। वो खतरा देख भी लिया कि कुत्ते ने जो इसकी गत बनाई, तो किसी के घर में झांकना भी मना है। जिस तरह देख रहे थे ना, ये हमें सिखा रहे थे कि झांकना भी मना है। AI जनरेट ये खाका था, तो इसलिए किसी के घर में बिना इजाजत दाखिल भी नहीं होना चाहिए, ये भी जायज़ नहीं, और झांकना भी नहीं चाहिए जबकि दरवाज़ा बंद है। हाँ, अगर पर्दा पड़ा तो पर्दे को हटाकर भी नहीं देख सकते। हाँ, पर्दा भी नहीं है, दरवाज़ा भी खुला है, और अब किसी ने देखा तो जुर्म उसका है, यानी कि भूल उसकी है कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं क्यों रखा और पर्दा क्यों नहीं डाला वगैरह। तो जब भी किसी के घर जाए ना, तो दरवाजे के ओट में खड़े हों, साइड पे खड़े हों, और ताकि दरवाज़ा खुलते ही घर में डायरेक्ट हमारी नज़र ना पड़े। ये हो सकता है कि औरत हो, कुछ भी हो, तो डायरेक्ट नज़र नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह एहतियातें کرنی چاہیے. آئیے دونوں مسئلے ہوئے
کسی تکلیف.
ہاں شماتت. ہاں ہاں شماتت کے تعلق سے کہ مزہ آئے گا, ویکسین لگے گی, وہ تکلیف مطلب اس کو, تو یہ شماتت کہلاتی ہے, دوسرے کی تکلیف پر مصیبت پر خوش ہونا. اور اس میں حدیث پاک میں کہ دوسروں کی تکلیف پر مصیبت پر جو خوش ہوتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کو اس سے وہ مصیبت دور ہو جائے اور اس خوش ہونے والے کو وہ مصیبت آ پہنچے, وہ تکلیف آ پہنچے. یہ حدیث پاک میں مضمون ہے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے, ہمدردی کرنی چاہیے. اب دل میں خوشی کی کیفیت ہے تو اس کو بھی دور کرنی چاہیے, اس کو جمانا نہیں چاہیے کہ میں خوش ہو گیا. نہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
خاص جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بیٹھک ہے, ان کے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات گھر کا دروازہ کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑتا ہے, جیسے گاڑی نکالی ہے پورا دروازہ کھول دیا, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے دروازے تو عموماً بند ہی ہوتے ہیں لیکن بچہ کھول کر چلا گیا, تو کیا اس صورت میں بھی یہ کہیں گے کہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے تو اب اگر کسی نے دیکھا تو جرم اس کا ہے اس کا نہیں؟
دروازہ کھلا ہوا ہو اور وہ کمپاؤنڈ کا بارادری بھی غالباً بولتے اس کو, تو اس کو بھی دیکھنے میں یہ کہ بعض اوقات گھر کے افراد ٹہل رہے ہوتے ہیں, عورتیں بھی ٹہل رہی ہوتی ہوں گی, تو اس لیے وہ اس پہ بھی احتیاطی کرے. اور حدیث پاک اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اجازت سے پہلے پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا, اور اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کچھ نہیں, اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے پر گیا جس پر پردہ نہیں اور اس کی نظر گھر والے کی عورت پر پڑ گئی یعنی بلا ارادہ, تو اس کی خطا نہیں, خطا گھر والوں کی ہے کہ انہوں نے دروازے پر پردہ کیوں نہیں لگایا. یہ کہ اگر دروازہ کھلا ہے پردہ کھلا تو جان بوجھ کر نظر نہ کرے, اتفاق سے پڑ گئی اور بے پردہ عورت پر پڑ گئی بالفرض, تب بھی گناہ نہیں ہے کہ بے اختیار پڑی, جان بوجھ کر تو کھلے دروازے پردے ہٹے ہوئے میں بھی نہ جھانکے. قرآن شریف کی آیت مبارکہ سورہ نور آیت نمبر 27, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے دروازے پر آتے تو منہ کی طرف سے دروازے کے سامنے نہ ہوتے لیکن اس کے داہنے یا بائیں رہتے, یعنی دائیں بائیں رہتے, دروازے کے کھلے دروازے کے سامنے نہ ہوتے اور لیفٹ یا رائٹ آپ سائڈ مطلب میں رہتے. پھر فرماتے السلام علیکم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, تو کھولو میں ہوں کہنے کے بجائے السلام علیکم. اور اگر کوئی پوچھے کہ کون ہے تب بھی یہ نہیں کہے کہ میں ہوں بلکہ اپنا نام لے. اچھا, گھر میں جھانکنے اور اس کی آنکھ پھوڑنے والی حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھ پھوڑ دینے والے کو نہ تو کوئی سزا دوں گا نہ ملامت کروں گا، کیونکہ یہاں قصور اس جھانکنے والے کا ہے۔ یاد رہے، احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک یہ فرمان علی ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی آنکھ پھوڑنے والے سے آنکھ کا قصاص ضرور لیا جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، آنکھ تو آنکھ کے بدلے میں پھوڑی جا سکتی ہے، نہ کہ تاک جھانک کے عوض، یعنی کہ خالی گھر میں جھانکنے کی وجہ سے آنکھ نہیں پھوڑ سکتے، بلکہ آنکھ اس کی پھوڑی جائے گی جس نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہو، لیکن یہ بھی کرے گا قاضی۔ ہاں، یعنی ہم اپنے طور پر وہ بدلے لینے شروع کر دیں اور اپنی مرضی سے تو کوئی مسئلے کھڑے ہو جائیں، پولیس پکڑ لے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنے نام کا جیسے بتایا، اب جیسے جو گھروں میں ہیں یا دیکھنے سننے والے، اب کوئی آیا، والد صاحب آئے گھر پر، کون؟ کھولو نا بیٹا، ابو ہوں۔ کون؟ ابو ہوں۔ نام نہیں بتا رہے آپ، ابو ہوں، آپ کا باپ۔ ابو ابو بولے کہ باپ بولے، یا ابو اپنا نام بتائے؟ کہ یہ پہچان کے لیے ہے کہ اندر والے کو پتہ چل جائے کہ باہر کون ہے۔
حدیث میں وہ نام کا ہے، اب میں اپنی طرف سے شرح کیسے بیان کروں؟ اب وہ بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ابو یعنی وہ کون ہے۔ اب یہ دیکھو، اس وقت تو دور نازک ہے اور حالات کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے، کہ اب ابو کی آواز بھی بنا لے گا اگلا، سمجھے، نام بھی بتا دے گا اپنا دوست کے انداز میں۔ بعض اوقات ماحول اس طرح ہوتا ہے کہ پوری آواز سمجھ میں نہیں آتی اور کھٹ سے دروازہ کھول دیا اور اس نے رکھ دی کہ یہ بتا، اور کچھ نہیں چاہیے، گولڈ کا رکھا ہوا ہے، اب سر بچاؤ یا گولڈ بچاؤ، آپ کی ثواب دیت پر ہے۔ ایک میں نے آج کا جو حالات ہیں تو اس کے مطابق مزید احتیاطیں، لیکن یہ احتیاط کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ دروازہ فوراً کھول دیتے ہیں، کوئی دستک دیتا ہے تو، اب یہ بھی پرابلم ہے، بچے کھول دیتے ہیں۔
دوربین جو دروازوں پہ لگتی ہے نارملی، یہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ لگی ہونی چاہیے؟
بالکل، میں نے بھی رکھی ہے دوربین،
اور پہلے دیکھ لیں۔ انٹر کام سسٹم ہے، ویڈیو والے اچھے خاصے آتے ہیں، اب تو ایک ٹیکنالوجی ہے تاکہ پراپر پہچان ہو جائے کہ باہر کون ہے، حفاظت رہتی ہے۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔
یا رسول اللہ کرم فرمائیے، آقا ہے میرے۔ باپا جان، میں صادق بات کر رہا ہوں، مجھے یہ پوچھنا ہے، جب میں نعت پڑھتا ہوں تو آقا میری نعت سنتے ہیں؟ باپا جان میرے لیے دعا کر دیجیے، میں مدینے چلا جاؤں اور مفتی بھی بن جاؤ.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نعتیں سنتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی طاقت دی ہے. اب تو سائنس نے بھی تو فون پکڑ کے دنیا کے اس کونے میں بات ہو ہی جاتی ہے نا, تو سائنسی کنیکشن سے بات تو ہو جائے, روحانی کنیکشن سے وہ آواز نہ سنے ہماری, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے آپ کو یہ قوتیں دی ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا شعر ہے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. پیچھے سے دیکھنے کا تو ہے, وہ تو حدیث پاک ہے کہ میں تم کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں, پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں, تمہارا خوشبو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتا. خیر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنتے, اور اس میں کافی علماء نے اپنے دلائل لکھے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لاڑے کرامت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ.
مرتبہ ایسا گیا ہی شان ذنورین کا, خود خدا ہے مد گو عثمان ذنورین کا.
اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی.
اللہ اللہ مرتبہ عثمان ذنورین کا, سارے عالم میں جدے جس سمت بھی ڈالو نظر, جس سمت بھی ڈالو نظر, بٹ رہا ہے چار سو فیضان ذنورین کا.
صحابی نبی حضرت عثمان غنی,
فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حیا ایمان سے ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار عثمان ہے.
میرا نام عثمان ہے.
میرا نام عثمان عیسیٰ ہے.
میرا محمد عثمان ہے.
میرا نام عثمان ہے.
میرا نام عثمان ہے.
میرا نام محمد عثمان علی ہے.
میرا نام محمد عثمان ہے.
میرا نام عثمان ہے.
میرا نام عثمان ہے.
میرا نام عثمان ہے.
میرا نام محمد عثمان فرید ہے.
منجو نام عثمان عطایا ہے.
میرا نام محمد عثمان ہے.
میرا نام عثمان ہے.
میرا نام عثمان ہے.
کیا بات ہے, فیضان عثمان غنی جاری رہے گا ماشاءاللہ. بہت پیارے پیارے بچے, پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ کے ساتھ خاندان والے بھی ہوں, بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اور اکثر جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دوست آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ تجھ پر لعنت ہو, یا یوں کہتے ہیں کہ لاکھ لعنت ہو, یا پنجابی کے اندر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ لکھ دی, مطلب اتنا کہہ دیا جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, اور کیا جو اس طرح بولتے ہیں یا مکمل نہیں بولتے کہ لکھ دی لعنت یا اس طرح بولتے ہیں, تو کیا وہ اس حدیث کے زمرے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟
لکھدی سے مراد وہی ہے کہ لانت لکھدی، بلکہ اشارے سے بھی لانت دیتے ہیں، ہتھیلی دکھاتے ہیں، تو اس طرح لعنت تو مومن لعنتان کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت جو ہے نا وہ کرنے والے پر ہی پلٹتی ہے، تو لعنت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اس سے عام یہ معاشرے میں ہے لعنت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لعنت صرف اس کو دینا مباح ہے، مباح یعنی کہ ثواب نہیں ہے، کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے کہ وہ یقینی طور پر اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، شیطان کو لعنت کر سکتے ہیں کہ اس کا یقینی طور پر یہ کہ یہ جہنمی ہے ہمیشہ رہے گا، لیکن فضیلت نہیں ہے، کسی کو لعنت کی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کو جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین پر اترتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر داہنے بائیں یعنی رائٹ لیفٹ جاتی ہے، جب کہیں راستہ نہیں پاتی تو اس کی طرف آتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی، اگر اسے اس کا اہل پاتی ہے کہ وہ لائق ہے لعنت کے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ بھیجنے والے پر آ جاتی ہے۔ حوالہ سنن ابو داؤد، صحیح مسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر مت چلو، جس پر لعنتی چیز کو ہمارے ساتھ لے کر مت چلو، اپنے اوپر اپنی اولاد و اموال پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا اس ساتھ یعنی اس گھڑی میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے۔ مشکات شریف میں ترمذی شریف کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا پر لعنت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو، یہ تو زیر فرمان ہے، یہ فرمان کے مطابق چلتی ہے، اور جو کسی ایسی چیز کو لعنت کرے جو اس کے لائق نہ ہو تو لعنت خود کرنے والے پر لوٹتی ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ہوا لعنت کی مستحق نہیں، اب جو اس پر لعنت کرے گا تو وہ لعنت خود اس کی اپنی ذات پر پڑے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں پر لعنت یا زمانے کو برا کہنا سب ناجائز ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دور، لعنت جو کہتے ہیں نا یہ مطلب تو یہ نہیں، اس کا معنی یہ لعنت کا کہ اللہ کی رحمت سے دور، تجھ پر لعنت یا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو کتنی خوف کی بات ہے کہ جب اگر وہ اہل نہیں تھا تو اب یہ پلٹ کر لعنت کرنے والے پر ہی آئی کہ وہ تو نہیں ہے تو اللہ کی رحمت سے دور، کتنی خوف کی بات ہے، بالکل لعنت کی عادت نکال دینی چاہیے، بچے بھی لکھ لعنت اور کیا کیا اس طرح یہ سکھانا نہیں چاہیے، بچوں کو بولیں تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ نہیں بولنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضور ایک سوال یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں کسی نے حصہ لیا تھا اور رقم جمع کرائی تھی، اجتماعی قربانی کے بعد بچی ہوئی رقم اسے واپس مل گئی، تو آیا کیا وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے سکتا ہے؟
لینا تو جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ کر دے۔
جو سات حصے کی کسی نے اجتماعی قربانی میں کسی ایک کو بندہ کہہ دیتا یار، تو اس نے مل جل کر سات کے حصے ڈال دیے اور اجتماعی قربانی کروا لی، اب جو پیسے بچے بسا کے طور پر 20,000-25,000 روپے بچ گئے، تو وہ جس نے اجتماعی قربانی کروائی تھی اور سات حصے ڈلوائے تھے اس میں اس کا بھی ایک حصہ تھا، تو اس کو 25,000 مل گئے، تو اب یہ جو 25,000 یا 20,000 اس کو ملے ہیں تو وہ یہ ان چھ سے پوچھے کیا کرے، خود رکھ لے یا کیا کرے گی، یہ سب برابر اس پہ چھ میں تقسیم کرے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں اسی کے حصے کے پیسے اس کو ملے ہوں، ایسی صورت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
تو ظاہر ہے کہ اس کے اکیلے کے تو ہیں ہی نہیں، ویسے بھی وہ ہوتا یہ ہے، اصل میں عام طور پر تو قربانی کی رقم اس طرح جو بچتی ہے وہ اخراجات کی رقم جو ہوتی ہے اسی میں سے کوئی بچت کی صورت ہوتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ سب کے ہی اس کے اندر مشترکہ ہوتے ہیں اور سبھی کی اجازت سے یہ دیے جائیں گے، اور اس میں عافیت اسی کے اندر ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے۔
30 مئی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، امیر اہل سنت کے والد محترم کا انتقال کس عظیم نیک کام کے دوران ہوا؟ جواب، حج کے دوران۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عرس کی تاریخ بتائیے؟ جواب، 18 ذوالحج شریف۔ سوال نمبر 3، دنیا میں سب سے بہتر کھجور کون سی ہے؟ جواب، اجوا شریف۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد عمران راولپنڈی پنجاب پاکستان، جمیل احمد میرپور خاص سندھ پاکستان، محمد وقاص احمد اتاری بن محمد حنیف پشاور خیبر پختونخوا پاکستان، بنت محمد اقبال اتاریہ قبول شریف پنجاب پاکستان، بنت محمد اشرف اتاریہ کراچی سندھ پاکستان، آصف علی اتاری پاک پتن پنجاب پاکستان، بنت علی گوہر اتاریہ دادو سندھ پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد اشرف اتاریہ کراچی سندھ پاکستان، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پر قسم کا کفارہ لازم ہو اور کیا صرف توبہ کر لینے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟
جی نہیں، کفارہ دینا ضروری ہے۔ اگر وہ یعنی کہ مستقبل کی قسم کھائی اور اس نے اس کو پورا نہیں کیا، ماضی کی قسم کھائی کہ مثلا یہ کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کل کھانا نہیں کھایا اور اس پر قسم کھائی، تو توبہ ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور یا اب مستقبل کی کھائی، یعنی کہ میں کل ناشتہ نہیں کروں گا اور اب کر لیا، تو اب یہ کفارہ دینا ہوا، اور نہیں کیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صلو علی الغبی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک لائیو پر ذیشان آوان ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے کی کیا سزا ہے، اور اسی طرح جو گالی دیتے ہیں تو گالی دینے کی کیا سزا ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔
صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور گالی کا بھی پوچھا، گالی کو بھی فسق کہا ہے حدیث شریف میں، گالی دینا فسق، یہ فسق گناہ ہی ہوتا ہے، بنا کبیرہ گناہ ہو تو فسق ہوتا ہے، یا صغیرہ ہو چھوٹے تو بار بار کریں تو کبیرہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو فسق ہو جاتا ہے، تو اس کو فسق کہا ہے گالی دینے کو۔
منافق جھگڑے کی حالت میں گالی دے تو منافق کی نشانی بھی کہا ہے کہ نفاق کی ایک نشانی ہے،
جھگڑے کی اس صورت میں جھگڑا ہو رہا ہے اور اب گالی نکالی تو یہ منافق کی نشانی بھی ہے، گناہ تو ہے ہی۔ تو اللہ پاک ان گناہوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر، جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليك سبحانك اللهم
وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا سيدي فرمان پر لبائی کہتے ہوئے دعوت اسلامی کی ترقی کی خوشی میں دو رکعت نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے سبحان اللہ
اللہ پاک بابا کو شفا عطا فرما آمین
لبیک اللہم لبیک
اللہ پاک پاپا کو بخش دے آمین
عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ عالم محدث اور ولی کامل تھے آپ کا شمار تابعین اتبع تابعین میں ہوتا ہے آپ کا وصال 20 ذوالحجۃ الحرام 151 ہجری کو ہوا آپ کا مزار ساحل سمندر پر کلفٹن کراچی پاکستان میں ہے
میرا نام اسماعیل ہے
My name is Ismail.
میرا نام محمد اسماعیل ہے
My name is Muhammad Ismail Nomana Dari.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان تمام بچے بچوں کو بچیوں کو ماں باپ خاندان سمیت بار بار میٹھا مدینہ دکھائے حج نصیب کرے اللہ سب کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے ماشاءاللہ
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات بھی کیے جاتے ہیں آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے سوال نمبر ایک کس چیز کی محبت گناہوں کی جڑ ہے سوال نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر کے باہر تشریف لے جاتے تو دروازے کے کس طرف کھڑے ہوتے سوال نمبر تین لعنت کا مطلب بتائیے ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین گزشتہ مدنی مذاکرے میں جو ناظرین سے سوالات کیے گئے ان کے جوابات اور قرآن دازی دیکھتے ہیں
دو جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام سوال نمبر ایک مدرسۃ المدینہ کی پہلی شاخ کا آغاز کب ہوا جواب 8 دسمبر 1990 کو سوال نمبر دو بچے کی اصل تربیت گاہ کیا ہے جواب ماں کی گود سوال نمبر تین فساد پیدا کرنے یا لڑوانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کو کیا کہا جاتا ہے جواب چغلی درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام عبید رضا میلسی پنجاب پاکستان احمد اتاری کراچی محمد سلمان بن محمد اسماعیل خان ڈیرا اسماعیل خان بنت حاکم اتاریہ وہاڑی پنجاب پاکستان بنت معین الدین اتاریہ اورنگے ٹاؤن کراچی اسید رضا اتاری راول پنڈی پنجاب پاکستان محمد اکرام مدنی بن پیر غلام خیبر پختونخوا ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد اکرام مدنی بن پیر غلام خیبر پختونخوا ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم
مدری چینل کے ناظرین ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار.
دروازہ کھولنے کی آواز کا ذکر. مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے. یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ ذکر اللہ کے واقعات پڑھ یا سن لے، اسے دونوں جہانوں میں سکون عطا فرما کر، ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ذکر اللہ کے واقعات اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. پیٹھ پر کوڑے کا نشان، کیکڑے کا شرعی حکم، مچھلیاں پکڑنے والوں کا واقعہ، قابل رشک کون، اور بہت کچھ. اردو زبان میں 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اثار ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131313928 پر رابطہ کیجیے. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ منہاج العابدین سے 38 مدنی پھول، قسط 1، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 724,500 724,500، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 730,974 730,974، مجموعی کارکردگی 14,55,474 1,455,474.
ماہ ذوالحج شریف میں امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے نفل روزے رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی. باقاعدہ اس کی پوری کمپین چلی، مہم بھی چلی تھی، اس کی کارکردگی بھی ہمیں روزانہ موصول ہوتی رہی. اسی طرح روزانہ 700 درود پاک پڑھنے کی بھی امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی. آئیے اس حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں.
ذوالحج شریف 1447 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 65,479 65,479، اسلامی بہنوں کی تعداد 50,593 50,593، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 116,072 116,072. روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 152,723 152,723. اسلامی بہنوں کی تعداد 120,604 120,604. ٹوٹل نیتیں 273,327 273,327.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.